أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری جن سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں.
لہذا میں علمی استفادے کی خاطر سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں فضیلۃ الشیخ دکتور سعید احمد صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہم مستفید فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنهم الله من فضله. محترم علماء کرام، بزرگان ملت، اسلامی نوجوانوں، معزز اور مکرم اسلامی ماں اور بہنوں، آج ہم تمام کے لیے خوشی کا دن ہے، شادی کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے. آج ایسے موقع پر جبکہ یہاں عمائدین ملت، علماء کرام، نوجوانان اسلام، خواتین عظام سب کے سب جمع ہیں، چند ایسی باتیں جن سے ہمارے ایمان میں تازگی آئے ہو جائے تو بہتر ہے. تو دوست اور بھائیو، سب سے پہلے آج کے اس مجلس کے مرکز نوشہ جناب محمد عبد الفتاح بن عبد الہادی کی مبارکبادی دیتا ہوں، تو دوسری طرف مجلس خواتین کی مرکز دختر نیک اختر جناب عبدالجلیل صاحب کی بیٹی کو ہم مبارکباد دے رہے ہیں. اور یہ خوشی کی محفل جہاں طرفین کے رشتہ دار دوست احباب جمع ہیں تو اس لیے جمع ہیں تاکہ ان دونوں کے خوشی میں اضافہ کریں. تو دوستو اور بھائیو، ایسے موقع پر جو آیت کریمہ میں حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ نور کی آیت ہے. آج اس زمانے میں جبکہ ایک طرف اباحیت ازدواجی رشتے سے مرد عورت کو دور کرنا چاہتی ہے، انسانیت کے بلند مقام سے اتر کر حیوانوں کی زندگی گزارنے کی طرف دعوت دے رہی ہے، اور دوسری طرف جو دیندار طبقہ ہے اسلام کے علاوہ، جو اپنے آپ کو مختلف ادیان کے پیرو سمجھتے ہیں، وہ رہبانیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. دونوں حالتوں میں انسان کی نسل کشی ہے، فطرت سے مخالفت ہے، فطرت سے محاربت ہے. ان حالات میں اسلام کے اس پیغام کو، جہاں نکاح کے اس مقدس رشتے کو دینداری قرار دیا گیا ہے، اس بات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ نور کی آیتوں کے اندر فرماتا ہے، وَأَنْكِحُ الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، نکاح کا حکم دیتے ہوئے سرپرستوں کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو تم میں جو بھی جوڑے سے باہر ہیں، جوڑے سے خالی ہیں، تنے تنہا ہیں، بلوغت کو پہنچ چکے ہیں، تو ان کا نکاح کر دو. آزاد تو آزاد، غلام اور لونڈی بھی نکاح کے قابل ہیں، تو ان کا بھی نکاح کر دو. آج سب سے زیادہ ڈر نکاح کرتے ہوئے لوگوں کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہم جو شادی کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، کہیں فخر و فاخر کی طرف تو نہیں بڑھ جا رہے ہیں؟ لانے والی کتنا لائے گی؟ اور جو نوشاہ کے لیے ہم انتخاب کر رہے ہیں، وہ مالدار ہے کہ یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو تاکید کر رہا ہے، یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. یہاں فقر و فاقے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، شادی کا رشتہ تمہارے لیے خیر لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں مالدار بنا دیتا ہے. ایسے موقع پر لوگوں کا ذہن اس بات کی طرف جا سکتا ہے کہ شادی کا مقصد مالداری ہے، تو مالدار کو دیکھ کر رشتہ کریں، مال لانے والی کو دیکھ کر رشتہ کریں. تو دوست اور بھائی، یہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ یغنیہم اللہ من فضلہ، اس بات پر اگر غور کیا جائے تو یہ غنا اور یہ مالداری کہاں سے آئے گی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد دولہا کو حکم دیا ہے کہ آپ جب نئی دلہن کے قریب پہنچتے ہیں، اس سے پہلی ملاقات ہوتی ہے، پہلی ملاقات ہوتی ہے تو اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر دعا کرنے کا حکم آیا، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلت علیہا، جبلت علیہ، اللہم انی اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلت علیہ. یہاں ہے مالداری، آنے والی اپنی تقدیر لے کر آتی ہے. تو یہاں پر نوشا کو حکم ملا ہے کہ آنے والی کے سر کے بال پکڑ کر آپ یہ دعا پڑھیں، اے پروردگار عالم، یہ جو نئی نویلی دلہن میرے گھر آئی ہے، جو بھلائیاں اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، جن بھلائیوں پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ ساری بھلائیاں میرے دامن میں لیا. اے پروردگار عالم، یہ نئی نویلی دلہن جو میرے نکاح میں آئی ہے، اگر یہ کوئی برائی لے کر آ رہی ہے، جس برائی پر اس کی پیدائش ہوئی ہے، جس برائی پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے، ان تمام برائیوں سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو دوست اور بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے شادیاں کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آخری عمر میں شادی کی. لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، شادی کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ دیکھو، ذرا سا مجھے فقیری محسوس ہو رہی ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے نکاح کرنے سے تمہیں مالدار بنا دے گا، ان یکونو فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے مالدار بنا دے گا، اس لیے میں نے نکاح کیا. تو اسلام کا مقدس رشتہ، اس کو مقدس قرار دیا گیا ہے، اور رشتہ اٹوٹ رشتہ ہے، جنت میں جا کر بھی یہ رشتہ باقی رہے گا. اور اسلام نے انسانوں کے سامنے تین ہی راستے رکھے ہیں، نکاح کا راستہ، اباحیت کا راستہ، اگر نکاح ممکن نہ ہو تو عفت و پاک دامنی کا راستہ، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. تو دوستو اور بھائیو، ان بنیادی باتوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا والوں کو بتانا ہے، وہ لوگ جو اباحیت کی طرف بلا رہے ہیں، وہ لوگ جو رہبانیت کی طرف بلا رہے ہیں، ان دونوں سے ہٹ کر اسلام ایک توازن والا دین ہے، اور میانہ روی والا دین ہے، اور توازن سکھاتا ہے، اور نکاح کے مقدس رشتے میں انسانوں کو جوڑتا ہے تاکہ بہترین نسل انسان کی چلتی رہے، اور انسان اپنے فطری تقاضوں کو پورا کرتا رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا والوں کو اسلامی تعلیمات سکھانے کی توفیق عطا فرمائے.
اس موقع پر میں گزارش کروں گا حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ سے کہ وہ آئیں، کچھ دیر نکاح کی افادیت پر ہم سے بیان فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے سچا، سب سے اچھا اور سب سے پاک مذہب ہے. اس مذہب میں ہر وہ بات بتائی گئی ہے جس کی انسان کی ضرورت، زندگی میں ضرورت پڑتی ہے. نکاح انسان کی ایک ضرورت ہے. اس موقع پر بھی جو ہدایات دی جاتی ہیں وہ ایسے ہدایات ہیں، اگر ان کے مطابق کوئی بھی آدمی عمل کر لے تو وہ دنیا میں بھی شاندار سے شاندار اور کامیاب زندگی گزارے گا. دنیا کے بعد جو دوسری دنیا آئے گی اس میں بھی انشاءاللہ وہ کامیاب رہے گا. ایسے موقع پر قرآن مجید کی جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا مختصر سا خلاصہ تو میں نہیں پیش کروں گا، بلکہ کچھ ضروری باتیں بتاؤں گا. چونکہ شیخ محترم یہاں پر تشریف فرما ہے، وہ آپ کے سامنے بتائیں گے، لیکن کچھ ضروری باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت قرآن مجید کی جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تین آیتیں مختلف جگہوں کی، جس کے اندر بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے خوشی اور مسرت کے موقع پر کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو؟ میرے دوستو، آج دنیا میں جدھر بھی نظر اٹھائیے برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، حق تلفی، حق حقوق کو ختم کرنے کا مسلسل سلسلہ ہے. اور جدھر بھی دیکھیے آدمی پریشان ہے، پریشانی کی زندگی آدمی گزار رہا ہے. اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں آخر یہ دنیا میں پریشانی کے اسباب کیا ہیں، کہنے والے پچاسوں سبب آپ کے سامنے بتائیں گے، لیکن ہم ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے اگر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج ہمارے دلوں میں یا تو اللہ کا ڈر بالکل ختم ہو گیا ہے، یا ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے لیکن پرسنٹیج کم ہو گیا ہے. کیونکہ اللہ کا ڈر اگر انسان کے دل میں آ جائے تو کوئی اپنی آنکھوں سے غلط چیز نہیں دیکھ سکتا، اپنی ناک سے غلط چیز سونگ نہیں سکتا، اپنی زبان سے غلط بات نہیں کر سکتا، اپنے کانوں سے گناہوں کی چیزیں نہیں سن سکتا، اپنے ہاتھ سے کسی کا حق نہیں مار سکتا، حق تلفی نہیں کر سکتا، ظلم نہیں کر سکتا، ناجائز کما نہیں سکتا، ناجائز دھندے نہیں کر سکتا، اپنے پیروں سے ایسی جگہ چل کر نہیں جائے گا جہاں جانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کا ڈر اگر آ جائے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے کامیاب رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت انہیں ناکام نہیں کر سکتی، نامراد نہیں کر سکتی. اور اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا. تو نئی زندگی میں قدم رکھنے والے دلہا دلہن کو جو بات بتائی جاتی ہے کہ تم اللہ سے ڈر کر زندگی کرو، دوسری بات یہ ہے دلہا کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دیکھو تم پر پہلے سے تمہارے باپ کا حق ہے، تمہاری ماں کا حق ہے، تمہارے بھائیوں کا حق ہے، تمہاری بہنوں کا حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے، آج تم پر ایک نیا حق آ رہا ہے، وہ تمہاری بیوی کا حق ہے. ایسا نہیں ہونا کہ بیوی آنے کے بعد ماں کو، باپ کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ دو، یہ بات بھی غلط ہے، یہ بات بھی نہیں ہونا چاہیے. ماں کی محبت، باپ کی محبت اور دوستوں کی محبت پہ آنے والی پر تم ظلم کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس اچھا رہے. لوگ سمجھتے ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ رہیں، اچھے کپڑے پہن کر پھریں، لوگ کہتے ہیں کتنا اچھا آدمی ہے، رائل فیملی کا آدمی ہے، کیسے زندگی وہ کر رہا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ آدمی اچھا نہیں ہے، اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس اچھا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کئی بیویوں کا شوہر ہوں اور میں تمام کے پاس سب سے زیادہ بہتر ہوں. دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کرنا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کوشش یہ کرو کہ دنیا سے جاؤ تو اس حالت میں جاؤ کہ تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے. آخری بات یہاں یہ بتائی جاتی ہے کہ دیکھو ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی مسئلہ آئے، کوئی پرابلم آئے، کوئی مشکل اگر آ جائے، خولو خولن سدیدہ، زبان کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری زندگی کے پرابلم کو سالو کرے گا، تمہاری مشکلات کو دور کرے گا. اور جو اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا وہ دنیا میں بھی اچھا، آخرت میں بھی اچھا رہے گا. تو میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، قدرت کے عجیب انتظامات ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے عجیب ہوتے ہیں. ذرا غور کیجئے کہاں حیدرآباد، کہاں لندن، دونوں کا فاصلہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ رشتوں کو کیسے جوڑتا ہے ذرا اندازہ لگائیے. اور یقین مانیے یہ رشتہ جو طے پایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تن کہل مرات الاربع، ایک عورت کا سلیکشن چار چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، مال کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، حسن کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، حسب و نسب کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، دین کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فظفر بذات الدین، دین کو لو، دین کو اختیار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، ساری چیزیں آ جائیں گی. آج ہمارا معاشرہ ایسا بنتا جا رہا ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مال ہے، خاندان ہے، سوسائٹی کیسی ہے. معاف کرنا، آج ہم دینداری کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے، اگر آئی بھی تو وہ آخری بات ہوتی. تو یہاں پہ جو رشتہ یہ طے پایا ہے، اللہ کا کرم ہے. یہ دیکھیے کہ لڑکا لندن کا رہنے والا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ میں کوئی رہتا ہے تو شاید بے دین رہیں گے، دین سے غافل رہیں گے. کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ دیکھیے جوانی کی عمر کے اندر چہرے پر سنت نبوی، الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ یہ رشتے کے سلسلے میں مولانا عبد الحادی، مولانا عبد الحادی آپ کو جانتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ جسے عزت دے اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دنیا میں، دنیا کے اندر کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ ایک معمولی محلہ فتح دروازے کا رہنے والا وہ دینی تربیت حاصل کر کے اتنا اونچا مقام بنا سکتا ہے. ذرا غور کر کے دیکھیے. اب اس کے بعد آئیے، اللہ تعالیٰ جو انتخاب کرتا ہے، ذرا غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ جو انتخاب کرتا ہے. اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، کیونکہ نام کا اثر بچے کی زندگی پر پڑتا ہے. دیکھیے باپ کا نام عبد الحادی ہے، دولہے کا نام عبد الفتاح ہے، فتاح کا معنی کھولنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں وہاں پہ بتائی گئی ہیں. اور لڑکی کا نام عائشہ ہے، عائشہ عقل مند کو کہتے ہیں، سمجھدار کو کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ کی سیرت آپ پڑھ لیجئے. اور یہاں پہ دوسری طرف سے لڑکی کے باپ عبد الجلیل صاحب دیکھیے، عبد الجلیل صاحب نام کی نسبت آپ دیکھیے، نام کا اثر زندگی میں کیسے ہو رہا ہے. اچھی طرح غور کر کے سن لیجئے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ مولانا عبد الحادی نے اس لیے کیا ہوگا کہ ان کو مال ملا، دولت ملی، یا کوئی بھی چیز وہاں پہ ملی. یاد رکھو دین سے بڑھ کر دولت دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. اور دین کی بنیاد پر اگر رشتہ ہوتا ہے اللہ کامیابی عطا کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس رشتے کے سلسلے میں جو بات لگی، جو بات طے ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ دو منٹ لگے، دو منٹ لگے بات کرنے کے لیے، اور عبدالحادی اگر چاہتے تو مال لے سکتے، دولت لے سکتے، اس بنیاد پہ لے سکتے کہ میرا بیٹا لندن کا ہے اور لندن میں فلاں کام کر رہا ہے۔ دوستوں، مال جانے والا ہے، عزت ختم ہونے والی ہے، دولت ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مال دیکھ کر شادی کرتے ہو سکتا ہے اس کا مال ختم ہو جائے، دولت کو دیکھ کر شادی کرتے ہو سکتا ہے دولت فنا ہو جائے، حسن و جمال کو دیکھ کر شادی کر رہے ہو سکتا ہے حسن باغی بنا دے۔ اگر تم دین کو سامنے رکھو گے اللہ کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم نکاح کو اتنا سمپل کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج کیا ہو گیا مسلمان مسلم معاشرے کے اندر، نکاح اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ زنا عام ہو گیا۔ حیدرآباد میں کتنی لڑکیاں ہیں، کتنی ہماری بہنیں ہیں گھروں میں بیٹھی بھی ہیں، بن بیاہ بیٹھی بھی ہیں۔ میرے دوستو، یہ ایک لڑکی بھی اگر غلط چیز پر آئے گی کون ذمہ دار؟ پوری جماعت ذمہ دار ہوگی، کل اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ یہ مثال قائم کیجئے آپ۔ میں عبدالحادی کو میں مبارکبادی دیتا ہوں، انہوں نے ایک نیا پیسہ نہیں لیا، ایک جوڑے کی کوئی چیز نہیں لیا، جہیز کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پہلی بات ان کی یہی تھی کہ ہم جہیز نام کی کوئی چیز کو میں بھی پسند نہیں کرتا، میرا بیٹا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں اور میں عبدالجلیل صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ آپ کو علماء کا خاندان دیا ہے، اس سے بڑھ کر عزت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے علم سے محبت رکھنے والے صحیح العقیدہ لوگوں کا رشتہ آپ کے ساتھ طے ہو رہا ہے۔ میں تمام جماعت کے درد مندوں سے، میرے نوجوانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، اگر عبرت لینا ہے تو اس نوجوان کو دیکھو۔ لندن کا رہنے والا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ لندن کا رہنے والا ہے۔ عبدالحادی کہاں رہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، سب آپ کو معلوم ہے۔ آدمی اگر کرنا چاہا سب کچھ رکھ کر چھوڑ دینا، یہ کمال ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، مجبوری ہے، نہیں ہم کیا کریں گے، سب چیزیں چھوڑ دے رہے ہیں فلاں، اور لوگ کیا کرتے ہیں ظاہری اعتبار سے، نہیں ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن کیا کرنا، دولہے کی اماں بول رہی ہے، دولہے کا بابا بول رہا ہے، نانی بول رہی ہے، دادی بول رہی ہے، خاندان بول رہا ہے۔ آج کیا چور دروازے مسلمانوں میں آ گئے، اللہ ہدایت دے۔ میری قوم کے غیرت مند جوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، ایسی مثالیں قائم کرو۔ کیا ہوگا، ایک آدمی اللہ کے نبی نے حضرت علی کو فرمایا تھا، علی لئن یهدی اللہ بک رجل واحد خیر لک من عمر النام، ارے علی، تیرے ذریعے اگر دنیا اللہ تعالی کسی ایک آدمی کو بھی سیدھا راستہ بتائے تو دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ ایک آدمی بھی ہمارے سے سدھر جائے، ہمارے نوجوان یہ فیصلہ کر لیں، اگر ہمارے نوجوان فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ یہ شادی کے مسائل حل ہو جائیں گے، شادی کے مسائل پرابلم کو اللہ تعالی حل کر دے گا۔ میری جماعت کے تمام غیرت مندوں سے میں درخواست کرنا چاہ رہا ہوں، ایسی مثالیں قائم کرو، اللہ آپ کو ترقی دے گا، برکت دے گا، خوشحالی دے گا، اللہ آپ کو اچھا رکھے گا۔ یہ مثال میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ میں مثال بتانا چاہ رہا ہوں کہ عبدالحادی نے پورے جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں اپنے پیسے سے اس نے انتظام کیا۔ یہ مثال ہے، طاقت رکھ کر یہ نہیں ہے کہ عبدالحادی صاحب غریب آدمی ہیں یا ماشاءاللہ ہمارے عبدالجلیل صاحب غریب آدمی ہیں، نہیں ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کو اللہ نے دونوں کو مال دیا، عزت دیا، دولت دیا۔ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ دین دیا، یہ دین سب سے بڑی ہمارا ذخیرہ ہے، اس کی حفاظت کیجئے۔ اور تمام سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ مثالیں قائم کیجئے، ایسی مثالیں لائیے، پریکٹیکل کر کے بتانا۔ جب بتائیں گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا، جب میرا مسئلہ آ رہا ہے تو میں پھسل جاؤں اور قوم کے سامنے میں اگر بات کہہ رہا ہوں تو یہ بات مناسب نہیں ہوگی۔ میں دلہا دلہن کو مبارکبادی دیتا ہوں اور میری دعائیں اللہ تعالی رحمتوں کے پھول کھلائے، اللہ تعالی خوش و خرم رکھے، نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اس رشتے کو دونوں خاندانوں کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، محبت اور الفت کا میں اضافہ فرمائے۔ اور یہ جو مثال یہاں قائم کی گئی ہے، میرے نوجوانوں سے میں درخواست کروں گا، میری ماں اور بہنوں سے میں درخواست کروں گا کہ یہ مثالوں کو قائم کیجئے، اور تمام میرے درد مند سے دعا درخواست کروں گا جہاں تک ہو سکتا ہے گھوڑا جوڑا یہ ساری چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ اس میں راحت دے گا, برکت دے گا, سکون دے گا, ترقی دے گا, عزت دے گا, عافیت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. آخری بات میں کہہ رہا ہوں, دو باتوں کی میں تمام کو نصیحت کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے نمازوں کی پابندی کیجیے, اللہ راحت دے گا, سکون دے گا, برکت دے گا, رحمت دے گا, نور دے گا, ترقی دے گا, زندگی کے پرابلمز کو اللہ تعالیٰ ختم کرے گا. دوسری بات, کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی آفت اگر آ رہی ہے تو دعاؤں کا اہتمام کیجیے, دعا کیجیے, دعاؤں سے اللہ تقدیروں کو بدل دے گا, قسمتوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرے گا, دعاؤں کے ذریعے سے ہر مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا, ہر تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے گا. تو بہرحال میں یہی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ ایسی مثالیں قائم کیجیے. اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور نئی زندگی میں قدم رکھنے والے دلہا دلہا کی زندگیوں میں اللہ رحمتوں کے پھول کھلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الى یوم الدین اما بعد. میرے معزز دوستو, بھائیو اور بہنوں, اس موقع پر چند گزارشات, کوئی تقریر کی بات نہیں, کیونکہ بعض اوقات غلط فہمی کی وجہ سے لوگ کلچر اور شریعت میں فرق نہیں کرتے. ہم تہذیب, کلچر اور فیشن کو شریعت کا نام دے بیٹھتے ہیں, جبکہ کلچر ہر جگہ کی الگ الگ ہو سکتی ہے, تہذیب ہر جگہ کی جداگانہ ہو سکتی ہے, بلکہ عادات و اطوار ایک گاؤں کے بدلنے سے وہ بدل جاتے ہیں, جبکہ اسلامی شریعت یہ آفاقی ہے, تمام دنیا کے لوگوں کے لیے, چاہے اس کی زبان کوئی بھی ہو, اس کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو, سب کے لیے اسلام سویٹیبل ہے. اس لیے ہمیں کلچر کی طرف نہیں بلکہ شریعت کی طرف دیکھنا چاہیے. ہمارے بہت ہی معزز اسکالر جو بہت طویل سفر کر کے بڑی مقدس جگہ سے, روئے زمین کی سب سے مقدس جگہ مکہ مکرمہ اور وہاں بھی حرم مکی جو لوگ حج کے لیے عمرے کے لیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو طواف کا علاقہ ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے کعبۃ اللہ کا, شیخ محترم کی وہاں پر کرسی ہے جہاں آپ سے دنیا بھر کے لوگ فیض پاتے ہیں, اور وہاں کی ایک بہت ہی اہم یونیورسٹی ام القرا یونیورسٹی کے اندر آپ پروفیسر ہیں. تو ہم شکر گزار ہیں شیخ محترم کے کہ وہ دور دراز کا سفر کر کے یہاں تک تشریف لائے, اور صرف تشریف نہیں لائے بلکہ شیخ نے بھی چاہا کہ اس مبارک موقع پر اس کو یادگار بنایا جائے, اور یادگار تبلیغ دعوت اسلام کے صحیح پرچار کے ذریعے. اس کے لیے شیخ نے کہا کہ صرف خطبہ نکاح پڑھوں گا نہیں, بلکہ کتاب تیار کر کے شیخ صاحب نے یہاں پر فراہم کی ہے تاکہ آپ کی خدمت میں یہ کتاب بطور تحفے کے پیش کی جائے جو شادی کے مسائل وغیرہ سے متعلق ہے. دراصل غلط فہمی کی وجہ سے ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ شریعت اور تہذیب, روایات اور کلچر شاید ایک ہی چیز ہے. نہیں, ہمیں دونوں میں فرق کرنا چاہیے. اسی فرق کو سامنے رکھتے ہوئے دو تین جو باتیں ہیں کہ یہاں قاضی صاحب جو گواہوں کو بھیجتے ہیں دلہن سے اجازت لینے کے لیے, یہ کوئی خانہ پوری نہیں, یہ فارمیلٹیز نہیں, بلکہ اسلام نے بیٹی کو بھی حق دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو لاسٹ مومنٹ پر بھی اپنی رائے بدل سکتی ہے. اور فورس میرج, جبری نکاح کا اسلام میں کوئی تصور نہیں رکھا گیا. یہ اسلام کی پاکیزگی ہے کہ جن کو زندگی گزارنی ہے ان کی بھی مرضی معلوم کی جاتی ہے, اور جو بڑے بزرگ ہیں خاندان کے ولی ان کی بھی اجازت لی جاتی ہے تاکہ جنہیں زندگی گزارنی ہے ان کی بھی مرضی ہو, اور جو فیملی کے بڑے اور بزرگ ہیں ان کی دعائیں بھی شامل حال رہیں. دوسری چیز, مہر کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے. مہر کیا ہے؟ مہر خانہ پوری کا نام نہیں، مہر دکھاوے کی چیز نہیں، بلکہ مہر دراصل یہ اعلان ہے کہ آج سے، اس مومنٹ سے، لڑکی کی جو مالی ذمہ داریاں ہیں وہ لڑکا اپنے اوپر لے رہا ہے. اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ایک مہر رکھا گیا تاکہ اس میں لڑکی کی عزت، احترام اور آنر بھی باقی رہے. تیسری جو چیز اس میں سمجھنے کی ہے جہیز کے بارے میں، جیسے مولانا محمد عبداللہ عمری مدنی وہ فرما رہے تھے جہیز کے حوالے سے، میں ایک بات کی وہاں وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مثالیں پریکٹیکلی ہم عام کریں. اس کے لیے میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب تاریخ طے کی جا رہی تھی تو میں نے لڑکی کے والد جناب محترم سید عبدالجلیل صاحب حفظہ اللہ، ان سے جب میں نے کہا کہ میرا ایک مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ جہیز کے نام پر کوئی چیز بھی دیں گے یا دینے کا آپ نے ارادہ کیا ہے تو نہ میں اس کو قبول کروں گا نہ میرا بیٹا اس کو قبول کرے گا. دلہے کا یہ کام ہے کہ وہ یہ ساری چیزوں کا انتظام کرے. میں نے کہا کہ کمرے کے اندر کی بھی جو چیزیں ہیں، حتیٰ کہ مسیری، پلنگ وغیرہ، مجھ سے کچھ ساتھی مذاق بھی کر رہے تھے کہ تم بیٹی کی شادی کر رہے ہو یا بیٹے کی، یہ ساری چیزیں تم کیوں خرید رہے ہو؟ تو میں نے کہا یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ یہ خریدے، نہ کہ لڑکی کی ذمہ داری. اس کے لیے میں نے اس کا ذکر کیا کہ یہ ہم مثال دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ جو شریعت کی چیز ہے اس کو قبول کریں، ورنہ آپ بتائیے کہ میرا بیٹا وہ ساری دلہن کی چیزوں کو استعمال کرے تو اس کی مردانگیت، اس کی غیرت یہ کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ شریعت نے اس کی اجازت اس طرح سے نہیں دی کہ والدین پر جبر کر کے تم ان سے جہیز قبول کرو. اس لیے ہم نے جبر کر کے، بھائی عبدالجلیل صاحب ان کی تو خواہش تھی کہ کچھ نہ کچھ چیزیں دیں، لیکن ہمارا اتنا اسٹرانگ موقف تھا کہ ہم کوئی چیز اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے اور لڑکے کے باپ کے اعتبار سے یہ میری ذمہ داری ہے کہ وہ ساری چیزیں میں برداشت کروں، میں اس کو خرچ کروں. آپ لڑکی کے باپ ہیں، آپ کیوں یہ چیزیں دیتے ہیں؟ آپ کیوں جہیز خریدتے ہیں؟ کیا آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے؟ یہ شریعت اس کو قبول کرتی ہے یا اسلام اس کو پسند کرتا ہے؟ تو اس لیے میں نے یہ وضاحت کی تاکہ ہر ایک کو اچھی طرح سے یہ معلوم ہو کہ اسلامی آداب کیا ہیں، اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. میں اس مبارک موقع پر لڑکی کے والد محترم، ان کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے آپ تمام کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس خوشی کے موقع پر تشریف لائے اور آپ نے اتنا ٹائم ہمیں دیا. اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرن. اور آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ دونوں فیملیز کے لیے اور لڑکا اور لڑکی، ان دونوں کے لیے آپ کے کوئی تحفے نہیں، آپ کی ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ خیرن.
مدثرین، ابھی خطبہ نکاح پڑھا جائے گا اور خطبہ نکاح فضیلت الشیخ دکتور وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ انشاءاللہ پڑھے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب ممنون ہیں دونوں خاندانوں کے جنہوں نے ہم سب کو اس مجلس میں بلایا، اور ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے شرعی شادی میں ہم شریک ہو رہے ہیں. اگرچہ یقیناً اس میں کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں جس کے ہم خود مخالف ہیں، جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے مولانا عبداللہ صاحب نے، یقیناً یہ چیز شرعی نہیں ہے. فوٹو کے بارے میں شرعی موقف یہ ہے کہ ضرورت کے تحت واجب بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو حج کرنے کے لیے پاسپورٹ لینا ہے یا کسی اور کام سے، تو اگر آپ فوٹو نہ لیں اور کہیں کہ نہیں حج ہم نہ کریں گے فوٹو نہ لے کر کے، تو گناہگار ہوں گے. لیکن عام حالات میں فوٹو کو رکھنا، فوٹو کو لٹکانا، فوٹو سے زینت لینا، یہ سب یقیناً غیر شرعی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے. رہ گئی بات کچھ جس چیز کی طرف اشارہ کیا انہوں نے, ہم سب اس میں کبھی کبھی مجبور ہوتے ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے. جہیز سے متعلق ہمارے بزرگوں نے جزاہم اللہ خیر جو بات کہی, ہمارے محترم دوست مولانا محمد عبدالحادی جو نوشہ کے والد ہیں الحمدللہ, ان کا موقف بہت ہی مبارک ہے. میں نے اس کتاب میں لکھا ہے جہیز ایک مصیبت یا معصیت, اس کو مصیبت کہیں اور گناہ بھی کہیں یقیناً, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے مال کو حلال کرنے کے لیے جو طریقے بتائے ہیں جہیز اس میں نہیں آتا ہے. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب من نفسہ, کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی رضامندی کے لینا جائز نہیں. پیارے رسول نے فرمایا ولو قضیبا من اراق, پیلو کی ایک چھوٹی سی چھڑی یا مسواک ہی کیوں نہ ہو, بغیر اجازت کے لینا جائز نہیں. تو زبردستی جو کچھ کیا جاتا ہے اس نام سے یقیناً یہ غیر شرعی ہے. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے اور اپنی میجارٹی, اپنے مجتمع اور اپنے معاشرے کو اسلامی شکل میں ڈھال کر کے اور ایک دوسرے کو سے ہم محبت کریں, دوسروں سے دوسرے کو ہم آرام پہنچائیں, امن دیں, اور اسلام کے قوانین ہی میں پوری دنیا کو امن کا سہارا مل سکتا ہے, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالی جزائے خیر دے, اللہ تعالی مبارک کرے اس شادی کو, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی دونوں بچوں کو دنیا و آخرت میں خوش خرم رکھے, دنیا کی نعمتوں سے نوازے, آخرت کی نعمتوں سے بھی نوازے. اس سے بڑھ کر کے اور دل سے دعا اور کیا نکل سکتی ہے انشاءاللہ. اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے یقیناً, جس کی طرف ہمارے بھائیوں نے اشارہ فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر خاص طور پہ تین آیتیں جو پڑھتے تھے اس میں ایک اہم چیز کا بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح شرق سے کا شوہر ہے اور غرب کی لڑکی ہے دونوں اکٹھا ہوتے ہیں, اسی طرح دو خاندان ان دونوں کے اکٹھا ہوتے ہیں, لڑکوں اور لڑکیوں کے خاندان بھی اکٹھا ہوتے ہیں. ان آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اللہ کے رسول اسی معنی کی طرف اشارہ فرماتے تھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو اور آخر دم تک مسلمان ہو کر کے مرو, یعنی زندگی کے ہر مرحلے میں اسلام کے نظام, اسلام کے قوانین اور اسلام کی شریعت پر ہی عمل کرنا ہے. گویا ہم اس شادی کے موقع پر خوش ہو رہے ہیں, خوشی میں پھسل نہ جائیں. شادی کے موقع پر کچھ چیزوں کی اجازت ہے اس میں کوئی شک نہیں, خاص طور پہ چھوٹی بچیوں کے ذریعے سے کچھ ایسے گیتیں ایسی یا ایسے ڈھول جو دف کے نام سے ہوتی ہیں, جیسا کہ صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے, ایک صاحب گئے جو صحابی نہیں تھے ان کے شاگرد تھے, وہاں کچھ لڑکیاں دف بجا رہی تھیں, دف جس کو کہتے ہیں کیا کہیں گے اس کو, جو چھلنی کی طرح ہوتا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے کہا کہ آپ اصحاب رسول ہو کر کے آپ کے سامنے یہ سب ہو رہا ہے, تو کہتے ہیں کہ نہیں عرس اور شادی میں اس کی اجازت ہے, لیکن کہیں قدم اتنا نہ پھسل جائے کہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو کر کے غلط کام کرنے لگے. اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, پھر دوسری جو آیت آپ پڑھتے تھے اس میں بھی تمام دنیا کے بھائی لوگوں کو بھائی چارگی کی تعلیم اور اس کی یاد دہانی کی, سب ایک ہی ماں باپ کے بچے ہیں, سب کو چاہیے کہ مل جل کر کے رہیں محبت سے, اور خصوصاً ایسے موقع پر رحم صلہ رحم کا خاص طور پہ پیارے رسول اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے. پیارے رسول نے اس موقع پر اس آیت کا اختیار کر کے اور یاد دہانی کی ہے کہ اب دو دل جڑ رہے ہیں, دو خاندان بندھ رہے ہیں ایک رسی میں, اس وجہ سے ہمیشہ اس کو انہیں نبھانا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا, کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں دو جان سے پیدا کیا اور ان سے پوری دنیا بھر دی. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام, اس اللہ سے ڈرو جس سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہو, وہی تمہاری ضرورتوں کا مالک ہے. وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اس رب سے ڈرو جو تمہیں سب کچھ دیتا ہے اور صلہ رحمی کا خیال رکھنا. ایسے موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر کے دونوں خاندانوں کو خاص طور پر یہ ہدایت کی, اگر اس طرح دو خاندان ہمیشہ اکٹھے رہیں اور ان تعلیمات پر عمل کر کے تو پوری دنیا انہی دونوں یہ شادی کے ذریعے سے اکٹھا ہوتی تو پوری دنیا ایک دوسرے سے محبت کرے گی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, صلہ رحمی کا خیال کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تذیل آخری جز کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں. جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نگران ہے, نگہبان ہے, تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھتا ہے اور اس کا حساب لے گا. پھر اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت پڑھتے تھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے مومنو اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, درست بات کہو, قول سدید کہو, یعنی جو کچھ کہنا ہو اچھی بات کہو, دل آزار بات نہ کہو. وقل عبادی الذین آمنوا یقیم الصلاۃ وقل عبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم, میرے بندوں سے کہہ دیجئے اللہ کے رسول کہ آپس میں اچھی بات کہیں, شیطان بیچ میں آ کر کے ان کے درمیان فساد اور خرابی نہ پیدا کرے. ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا. تو بہت سی خرابیاں صرف باتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. معمولی چیز کو دو خاندانوں میں, خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر اور شادی بیاہ کے بعد بھی دو خاندان بات کی بتنگڑ بنا کر کے اور بہت کچھ رنجشوں کا سبب بنا لیتے ہیں. ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ میاں بیوی اور لڑکا لڑکی دونوں اپنا محبت سے رہ رہے ہیں لیکن دونوں خاندانوں میں کچھ اس طرح بات آ جاتی ہے درستی کی اور سختی کی کہ اس سے دونوں خاندان اکٹھا نہیں ہوتے اور پھر ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ دو میاں اور بیوی میں بھی رنجش پیدا ہو. اس وجہ سے ہونا یہ چاہیے کہ صلہ رحمی خاص طور پر, آپ یہ جانتے ہیں کہ آج کل اس دنیا میں جہاں بہت کچھ اخلاقی انارکی پھیل رہی ہے اس میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ رشتہ داری کا خیال نہیں کیا جا رہا, حالانکہ رشتہ داری کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا, قامت الرحم آخذتن بقوائم العرش, عرش کے پائے کو پکڑ کر کے اللہ سے اس نے مناشدہ کیا تو اللہ سے کا واسطہ دیا کہ ہمارا کیا ہے, سارے رب نے فرمایا کہ الا یترضین, تم خوش نہیں ہو کہ میں ایسا کر دوں کہ جو تمہیں جوڑے میں اس کو جوڑوں اور جو تمہیں کاٹے میں اس سے اپنے کو کاٹ دوں. بہت بڑی بات ہے, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ایک دوسرے, یہ بھی ایک حق ہے یقیناً, حق حقوق, اور پیارے رسول کے زمانے میں اس قسم کے خاص طور پہ شادی اور بیاہ کے ذریعے سے جو خاندان اکٹھا ہوتے تھے ان کا بہت کچھ احترام ہوا کرتا تھا. آپ جانیں گے کہ خود جنگ حنین کے موقع پر بہت سے لوگ جو حضرت حلیمہ سعدیہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کے خاندان کے تھے, صرف اس وجہ سے وہ الحمدللہ ان کو آزاد کر دیا گیا. اور آپ کی جو ایریا بنی مستلق کی جو لونڈی تھی ان کی وجہ سے ان کے خاندان کو پیارے رسول نے آزاد کر دیا تھا. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم آپس میں خاص طور پہ دو گھر والے بھی ایک دل ہو کر کے رہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے. اب انشاءاللہ سنت رسول کے مطابق پیارے رسول کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے. ان الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله. أما بعد, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ایجاب و قبول سے متعلق